السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام ان دی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں ویٹو میر. ہمارے سامعین آج کے پہلے سیگمنٹ کے موضوعات میں شامل ہیں برطانوی خبر رسائی ادارے رائٹرز کی پاکستان اور افغانستان کے لیے بیورو چیف کی اسلام آباد میں ہلاکت، اور پشاور اسکول پر حملے کا ایک اور مرکزی ملزم کی گرفتاری کا پاکستانی فوج کا دعویٰ. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کی کوششوں پر، اور پروگرام کے تیسرے اور آخری حصے میں یوکرین تنازع، امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر کی صدارت میں کویت میں ایک اہم اجلاس، اور ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق امریکی اور ایرانی سفارتکاروں کے درمیان جاری مذاکرات پر. آپ بھی اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89 نمبر ایک دفعہ پھر 0800-777-89 پہ کال کر کے آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب نے، جو پاکستان انسٹیٹیوٹ فار میڈیکل سائنسز کے ترجمان ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے جنرل سیکرٹری آف پی ایف یو جے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری امین یوسف صاحب نے، اور کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، پشاور سے دفاعی تجزیہ نگار ہیں. بتایا جا رہا ہے اس وقت ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور امین یوسف صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جو صحافی ماریا ہے ان کی لاش بتایا جاتا ہے کہ پمس میں موجود ہے، یہ بتائیے گا کہ جب ان کو پمس لایا گیا تو وہ زندہ تھی یا ہلاک ہو چکی تھی؟ ان کی ڈیڈ باڈی کو لایا گیا اس ہاسپٹل میں، اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کے جو نتائج ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟
ہاں دیکھیے، بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت مشہور صحافی جرنلسٹ اور بیچاری اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کو کور کر رہی تھی، وہ جب ان کی لایا گیا ان کے ہاسپٹل میں تو اس وقت آلریڈی ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، یعنی کہ جب وہ آئے گی تو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. ان کی 35 سال عمر ہے، اور ہسٹری میں یہ پتا چلا ہے کہ دو ماہ پہلے ان کا کوئی پاؤں کا آپریشن ہوا تھا اور دو ماہ چھٹیوں پہ تھی، آج انہوں نے جوائن کیا تو آج ہی آفس میں ان کے جو دل خراب دل متی وغیرہ ہوا ہے، اس کے بعد کوئی وامٹ وغیرہ بھی ان کو آئی ہے، لیکن جب وہ ہسپتال پہنچی تو اس وقت وہ آلریڈی ایکسپائرڈ تھی. اور جہاں تک پوسٹ مارٹم کا تعلق ہے، ان کا ریلیٹو سے رابطہ ہو رہا ہے، ڈی ایم ایس سی بھی کر رہی ہے، رشین ویسی بھی کر رہی ہے، جیسے اسے رابطہ تھا ریلیٹو سے اگر وہ اجازت دیں گے اور اگر ان کو شک ہے کسی بات پہ اس کے بعد ہم پوسٹ مارٹم کریں گے، جب تک ریلیٹو سے اجازت دیں گے تب تک پوسٹ مارٹم ان کا نہیں ہوگا. باڈی جو ہمارے پاس ابھی موجود ہے پیمس مارچری میں.
جی، تو اب بظاہر جو ہے وہ کیا لگتا ہے، کیا وہ اپنی موت مری ہے یا انہیں ہلاک کیا گیا ہے؟
لگتا ہے کہ اپنی موت خود ہی مری ہے، تبھی موت مری ہے، بی پی کی آپریشن جو ہوا اس کی پیشیدگی تھی یا کوئی اور وجہ ہے، لیکن بظاہر وقت کیونکہ اس میں اور کوئی ایکسٹرا گیس سے کوئی ایلیمنٹ نہیں نظر آتا بظاہر، اس سے ہم کہہ سکیں کوئی اور وجہ ہم قائم کر سکیں بظاہر، تو یہ تبھی نیچرل موت ہی لگتی ہے. لیکن اگر وہ اجازت دیتے ہیں پوسٹ مارٹم کی تو اس کے بعد فائنل اوپینین پھر ہم دے سکتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے.
تو پوسٹ مارٹم کے ریزلٹس جو ہیں وہ کب تک متوقع ہیں؟
ابھی ہم نے پوسٹ مارٹم نہیں کیا، ان کے ریلیشن ایسی سے ہماری ٹیم مسٹری سے رابطہ ہو رہا ہے، ان کے ریلیٹو سے رابطہ کر رہے ہیں، اگر ان کو ریلیٹو اجازت دیں گے تو پوسٹ مارٹم کریں گے، ریلیٹو اجازت نہیں دیں گے تو پھر پوسٹ مارٹم ہم نہیں کریں گے.
رائٹ، اوکے، بہت شکریہ وسیم خواجہ صاحب، آپ ہمیں اندازہ ہے کافی مصروف ہیں، کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ تھے، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. امین یوسف صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور جس طرح وسیم خواجہ صاحب نے کہا کہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ ماریا جو صحافی ہے وہ اپنی موت مری ہیں، انہیں ہلاک نہیں کیا گیا ہے اور وہ بیمار تھی، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان، آپ کے پاس اس حوالے سے کیا معلومات ہیں، اور پاکستان میں صحافیوں کی اس طرح کی جو ہلاکتیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے عام طور پر کیا وجوہات ہوتی ہیں؟
دیکھیے، سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ، یہ ماریا کا جہاں تک کیس ہے، میں نے مجھے فرسٹ انفارمیشن ملی تھی ان کی ڈیتھ کی، اس کے بعد مختلف اطلاعات ہمیں ملتی رہیں، تو ہم نے کنفرمیشن کرائی اپنے آر آئی یو جے کی یونٹ سے، جو ہمارا یونٹ ہے، اور آفیشیل سورسز سے، اور خود میری جو رائٹرز ایجنسی ہے ان کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، تو ان کے مطابق یہ ان کو کلیپس کیا انہوں نے وہاں پہ اور ماریا نے، اور وہ نیچرل ڈیتھ بتائی جا رہی ہے، لیکن اس میں متضاد اطلاع شروع میں آئی تھی، لیکن اب یہ کنفرم ہو رہا ہے کہ یہ نیچرل ڈیتھ مری ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تھی اور کچھ عرصے یہ بیمار بھی تھیں، اور یہ انہوں نے بہت ہیکٹک اپنے اسائنمنٹ کیے ہیں جتنے ہماری اطلاعات ہیں، اور اس کے بعد انہیں چیف کورسپونڈنٹ جو افغانستان اور پاکستان ہے وہ مقرر کیا گیا تھا. تو میں ابھی ہم نے اس کو اپنے یونٹ کو جو ہمارا پی ایف یو کا یونٹ ہے, ایڈ ہاک کمیٹی ہے ہماری آر آئی یو جے کی, اس کو مزید میں نے وہاں کے لوگوں کو کہا ہے کہ اس کی مزید انویسٹیگیشن کریں, اور ہم اپنے طور پر بھی اس میں دیکھ رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے پاکستان میں صحافیوں کے حوالے سے, تو پاکستان تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا ہے صحافت کے حوالے سے. لاسٹ ایئر 2014 میں ہمارے 14 صحافی اور جو میڈیا ورکرس ہیں وہ شہید کر دیے گئے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کی جو ہمارے پاس امپیورٹی کا مسئلہ ہے وہ نہ ان کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے نہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, سوائے 2-3 کیسوں کے اب تک کوئی ایسی پیش رفت ان کے جو مرڈر ہوئے صحافی جو شہید ہوئے جو مارے گئے یا وکٹم جو بم بلاسٹ میں وکٹم بنے یا گولیوں کو نشانہ بنے ان کی اب تک کوئی ایس سچ بہت بڑی جو حوصلہ افزا چیز ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آئی ہے. اس حوالے سے پی ایف یو جے جو ہے وہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے مختلف مواقع پر ٹریننگ کرا رہی ہے, خصوصاً ان لوگوں کی جو فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں. اصل میں ہم فرنٹ رو میں ہیں, فرنٹ لائن میں ہیں وار آن ٹیرر میں, لیکن ہماری جو ساتھیوں کی اس طرح سے تربیت نہیں ہوئی ہے جو کہ ایک ایسے ممالک میں ہونی چاہیے
جو موجودہ حالات میں ہونی چاہیے.
ہم اپنے لوگوں کو سیو کر رکھیں اور جو مارے گئے ہیں ہمارے ہم نے حکومت سے بارہ اس میں مطالبہ بھی کیا ہے, ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جو بھی ملزم ہیں یا مجرم ہیں انہیں سامنے لانا جائے.
ٹھیک, اوکے, ہمارے ساتھ رہیے امین یوسف صاحب. ایک کالر کو لیتے ہیں لکی مروت سے, انعام اللہ صاحب. جی السلام علیکم.
وعلیکم میڈم.
جی انعام صاحب.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام, سوال آپ کا.
میڈم میرے دو سوالات ہیں.
جی پلیز.
یہ جو صحافی کا قتل ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انتہائی اقدام ہے اور یہ قابل مذمت ہے, لیکن میرے سوالات یہ ہیں کہ کیا صحافی حضرات جو ہیں وہ جو کوڈ آف ایتھکس ہے اس پر پورا پورا عمل کر رہے ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لفافہ صحافت ہے کیا وہ اس وقت کتنے ایسے صحافی ہیں جو اہم اینکر سمجھے جاتے ہیں کہ وہ لفافہ صحافت سے جو ہے نا وہ پرہیز کر رہے ہیں یا وہ لفافہ صحافت نہیں کر رہے؟ تھینک یو.
جی بہت شکریہ امین یوسف صاحب. دونوں کوسچنز ان کا اگر آپ مختصر جواب دیں پلیز.
مختصر جواب یہ میرے بھائی نے بہت اچھے کوسچن کیے. دیکھیں جہاں تک کوڈ آف ایتھکس اور کوڈ آف کنڈکٹ کا سوال ہے تو وہ پی ایس یو جے کا 13 نقادی کوڈ آف ایتھکس موجود ہے جس سے ہم کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کی. دیکھیں دو چیزیں ہم مکس کر دیتے ہیں, اینکر اور صحافی. 90% پاکستان میں اینکر صحافی نہیں ہے, تو پلیز اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ان کا صحافت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے, جو ریئل صحافی ہے. ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, کچھ لوگ اپنے کام سے ایکسیڈ کرتے ہیں, جو ان کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر جانے کی کوشش کرتے ہیں, خصوصاً الیکٹرانک میڈیا میں. لیکن ہم اپنے طور پر پی ایف یو جے اس میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے اپنے ممبر ہیں اور جو ممبر نہیں بھی ہیں انہیں ہم اس تربیت لیول پہ لے جائیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, نیشنل انٹرسٹ کو سمجھیں اور صحافت کو سمجھیں. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں پھر واضح کر دوں کہ 90% جو اینکرز ہیں ان کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے.
ٹھیک, اوکے. تو یہ کوڈ آف ایتھکس کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے انعام اللہ صاحب نے, یہ بتائیے کہ پاکستان میں بیرونی ملک کے جو جرنلسٹ ہیں وہ پاکستان کے اندر کوڈ آف ایتھکس کا کہاں تک خیال رکھتے ہیں؟
لیکن پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں ہمیں تو کوئی اس قسم کی کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے کہ کوئی خدا نہ خاصا ایتھکس کرتے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی ہمیں یہ سمجھے کہ جب بنیادی تربیت نہیں ہوگی, بیسک جو ٹریننگ ہے جو صحافت کے حوالے سے جرنلزم کے حوالے سے جب وہ نہیں ہوگی تو اس قسم کے واقعات پیش آئیں گے. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو لوگ نئے آ رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر, خصوصاً الیکٹرانک میڈیا میں, ان کو اس ایتھکس سے ان چیزوں سے آگاہی فراہم کی جائے تاکہ ایک جو ریسپانسبل جرنلزم ہے وہ پاکستان میں فلورش ہو, اور پاکستان کے جو خصوصاً الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بہتر انداز میں رپورٹنگ کر سکے, اپنے آپ کی اپنے آپ کو بچا کے لوگوں کو بہتر زیادہ سے زیادہ جو انفارمیشن ہے اور بہتر طریقے سے پازیٹیو وے میں جو نیگیٹو چیز ہے اس کو ایک طرف رکھے, پازیٹیو وے میں ان چیزوں کو آگے بڑھا سکے.
بہت شکریہ امین یوسف صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سامعین, یہ تھے پی ایف یو جے کے جنرل سیکرٹری پاکستان سے, اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے پشاور سے معروف دفاعی طرزیہ نگار بریگیڈیئر سید نذیر صاحب نے, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن اس وقت ہمیں کہا جا رہا ہے ہم نے ایک مختصر سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ کے کالز بھی ہم لیں گے. ہمارا ٹول فری نمبر 0800-777-89 پہ لیتے ہیں ایک بریک.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام ان دی نیوز. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں ویٹو میر, اور اس وقت بریگیڈیئر سید نذیر صاحب پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب.
جی وعلیکم السلام.
جی بریگیڈیئر صاحب, پاکستانی فوج نے پشاور اسکول پر حملے کا ایک اور مرکزی ملزم کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے, یہ بتائیے گا کہ پشاور سانحے کے کیس میں یہ کتنی اہم پیش رفت ہے آپ کی نظر میں؟
یقیناً جو پشاور کا واقعہ ہوا وہ بڑے تند تیز طریقے سے فالو کیا گیا, کیونکہ اس کے بالکل نیکسٹ ڈے آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف افغانستان گئے ہوئے تھے, اور جو ٹیکنیکل انٹیلیجنس تھی اس کے پراپر ڈوزیئر انہوں نے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے سامنے پیش کیے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کر کے جتنے بھی اس چین میں ملزم تھے وہ کچھ تو مارے گئے تھے, کچھ اس کے بعد پکڑے گئے تھے, اور یہ طارق محمد ابھی جو آج ظاہر کیا گیا ہے کہ پکڑا گیا ہے. اس کے علاوہ جو تحریک طالبان کے امیر ہے ملا فضل اللہ, انہوں نے باقاعدہ اس پر ایک ویڈیو بھی جاری کیا تھا, اور انہوں نے اس کو مانا تھا کہ ہم نے یہ کیا ہوا ہے اور اس طریقے سے کیا ہے, جس کا وہ باقاعدہ وہ کریڈٹ بھی لے رہے تھے. لیکن جہاں تک پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں جو بہتری آئی ہے, اور اس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس انفارمیشن کی ایکسچینج ہے, اور پھر اس پر ایکشن ایلیبل انٹیلیجنس پر جب وہ عمل کرتے ہیں تو اس کے نتائج بہت بہتر سامنے آ رہے ہیں, اور اس کا یہی وجہ ہے کہ اس کیس کے جس کو بڑے تیزی کے ساتھ اور بڑے کریڈیبل ایویڈنس کے ساتھ اس کو پرسو کیا گیا, اور جس میں پاکستان اور افغانستان کا تعاون میرے خیال میں کہ پہلی دفعہ پر ایک مثالی طور پر سامنے آیا ہے, تو اس سے لگتا ہے کہ اب جو ادھر یا ادھر جو واقعات ہوں گے اور اگر وہ اس طریقے سے پرسو کیے جائیں گے تو اس کے نتائج ضروری طور پر بہتر اور کریڈیبل سامنے آئیں گے, اور یہ جو آج یا کل جو انہوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور ظاہر کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پاکستان میں تھا, اور پاکستان میں جو 20 نکاتی پروگرام ہے اس پروگرام کے تحت ایکشن پلان جو ہے اس کے تحت عمل درآمد جو ہو رہا ہے, تو لگتا ہے کہ جو فائنینسر ہے, جو فیسیلیٹیٹر ہے, اور جو اعلی کار ہیں, اور جو ماسٹر مائنڈز ہیں, ان کی طرف ان کے ہاتھ تو لگتے ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں.
اور یہ ایک بریگیڈیئر صاحب, پاکستان کی طرف سے اس طرح کی خبریں آنا جو ہے وہ ایک معمول بن چکا ہے کہ اتنے دہشت گرد ہم نے پکڑے ہیں, اتنے مارے گئے ہیں, لیکن ان ملزمان کو عوام کے سامنے جو ہے وہ نہیں لایا جاتا, ایسا کیوں ہے؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ملزم کون ہے, کہاں سے ان کا تعلق ہے, ان کو فنڈنگ کہاں سے کی گئی ہے, یہ سب کچھ عوام کے ساتھ شیئر کیوں نہیں کیا جاتا, جس طرح کہ ہم مغربی ممالک میں دیکھتے ہیں, امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ فوراً ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ملزم کا یہ کرمنل, اس کا ریکارڈ تھا, اس کو فنڈنگ یہاں سے ہوئی, یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا, یہ سب کچھ جو ہے پاکستان میں ہمیں نظر نہیں آتا, وجہ کیا ہے اس کی؟
ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس قسم کی ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے تو کچھ عرصہ تو اس کو صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے, اس لیے کہ ان سے مزید معلومات لینے ہوتے ہیں, اور اس معلومات کو اگر ظاہر کرتے ہیں تو اس سے ان کے فردر جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا جو پرسوٹ ہوتا ہے اس پر فرق پڑتا ہے. لیکن ایک کیس اگر پرانا ہو جاتا ہے اور پھر اس میں مزید ایسے کوئی ایسے مطلب ہے کہ نو جو جس کی وجہ سے ان کے فیوچر پلان پر اثر پڑتا ہو, تو میرے خیال میں اس میں کریڈیبلٹی لانے کے لیے آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ معلومات عوام تک پہنچے اور وہ لوگوں کا اعتماد اس سے بحال ہو. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو فاٹا کیری ہے اسپیشلی وہ تو انیکسیسیبل ہے, اور جو بھی آئی ایس پی آر بتاتا ہے تو اس کو بلیو کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ انڈیپینڈنٹ پیڈیا ادھر نہیں ہے. لیکن جہاں تک باقی پاکستان کا تعلق ہے, اس میں پاکستان میں تو ایک وائبرنٹ میڈیا ہے اور کچھ کیسز بتاتے بھی ہیں اور کچھ انڈیکیشنز بھی آتے ہیں. لیکن میرے خیال میں کہ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں وٹنس کا پروٹیکشن, پھر اس کا جو پروسیکیوشن کا جو پروٹیکشن ہے, یا اس کے بعد جو ججز میں جو ٹرائل ہے یا جو انویسٹیگیشن کا طریقہ ہے, اور پھر اس کے بعد جو تھریٹس موصول ہوتے ہیں, تو ان تھریٹس کو سامنے رکھ کر میرے خیال میں کہ اس طریقے سے چیزوں کو سامنے نہیں لایا جاتا تاکہ اس کے بعد جو میڈیا ان کو پرسو کرتا ہے یا جو عوام کا رد عمل ہوتا ہے ان کو, یا جو گروپس ہوتے ہیں ان کے جو بندے پکڑے جاتے ہیں ان کا جو رد عمل ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہمارے ہاں خاطر خواہ سیکیورٹی کے انتظامات نہیں ہے اور نہ ہمارے ہاں اتنا پروٹیکشن لا اتنا افیکٹو ہے, جس کی وجہ سے وہ چیزیں سامنے نہیں لائی جاتی جس طریقے سے باقی ملکوں میں لائی جاتی ہے. اور دوسرا یہاں پر اسکیل بھی اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ اسکیل امریکہ میں یا برطانیہ یا یورپ میں ہو تو شاید وہ تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلے. لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے سوسائٹی کی بہت بڑی ریزیلینس ہے اور جو قوم کا ایک جو ہے نا میچورٹی ہے اس لحاظ سے کہ وہ پھر بھی وٹسٹینڈ کرتے اور کاروبار جو کہتے ہیں کہ بزنس ایز یوزول چلتا رہتا ہے. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا موازنہ اگر یورپ یا امریکہ کے ساتھ کیا جائے, کیونکہ وہاں کے علاوہ وہاں کا قانون, وہاں کا جو پروسیکیوشن سسٹم ہے, پلس ان کا جو انویسٹیگیشن ٹیکنیکل اور ہیومن ہے, وہ بڑا مختلف ہے ہمارے ہاں سے. اور پھر ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز میں بھی اسپیشلی جو ہمارا پولیس ہے یا جو پیراملٹری فورسز ہیں, اس میں بھی کچھ بلیک شیپس ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کے رازوں کو یا چیزوں کو پھر افشا کر دیتے ہیں, یا پھر وہ جو ٹھیک قسم کے لوگ ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس میں بھی بہت سارے مارے گئے ہیں اور اس طرح باقی ایجنسیز میں بھی مارے گئے, ان کا پیچھا کیا جاتا ہے, تو اس لیے ان کو سامنے نہیں لایا جاتا.
جی بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ رہیے, ایک کالر کو ہم سنتے ہیں. سلیمانی صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, السلام علیکم.
میں سلیمانی لنڈی کوتل سے بول رہا ہوں. بریگیڈیئر صاحب سے صرف دو مختصر سے سوالات ہیں. یہ بریگیڈیئر صاحب فاٹا سے تعلق رکھتا ہے, ابھی تک اس نے سیار کے خاتمے کے لیے کیا کیا ہے, اور کیا افغانستان میں جب تک انڈیا کے سفارت خانے جاری رہیں گے نا, ہم پاکستان کے خلاف کام کرتے رہیں گے تو ہمارے تعلقات کیسے ٹھیک ہوں گے؟
جی بہت آپ نے اچھا سوال اٹھایا ہے بریگیڈیئر صاحب. ایف سی آر جو ہے, خود آپ کا تعلق بھی سلیمانی صاحب کا کہنا ہے کہ فاٹا سے ہے, ایف سی آر جو ہے دہشت گردی کی ایک جو وجوہات ہے اس میں سے ایک بڑی وجہ یہی جو کالا قانون جس کو کہا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے. یہ بتائیے جب اس پر بحث کا وقت آتا ہے تو فوج کی طرف سے خاموشی اور مرکزی حکومت کی طرف سے بھی خاموشی نظر آتی ہے, کیا وجہ ہے؟
سلیمانی صاحب کا شکریہ. واقعی میرا وہی کہ ایف سی آر کا میں بھی اتنا افیکٹڈ ہوں جس طریقے سے باقی لوگ بھی ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو یہ قانون 1901 میں انگریزوں نے جاری کیا تھا اور پھر اس کو معمولی سی ماڈیفیکیشن ہم نے کر لی ہے, ورنہ وہ ابھی تک وہ سورڈ آف دیماکل والی بات ہے, وہ ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے. اس کو کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. ویسٹڈ انٹرسٹ یہ ہے کہ قبائلی لوگوں کو, انہیں مطلب ہے کہ ان کو بنیادی حقوق نہ دیے جائیں, نمبر دو ان کا کوئی جو ریپرزینٹیٹیو جو اس میں ہے, سینٹ میں ہے, قومی اسمبلی میں ہے, وہ باقی پورے ملک کے لیے قانون بنا سکتا ہے, اپنے لیے قانون نہیں بنا سکتا فاٹا کے لیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ فاٹا کو استعمال کیا گیا ہے ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے, خواہ وہ فیڈرل وہ ہے یا خواہ وہ ایجنسیز ہے, تو اس لیے وہاں پر اس قانون کو رکھا جاتا ہے تاکہ اس میں بنیادی حقوق اتنے نہیں ہے, اس میں لا اپیل نہیں ہے, باقی ساری چیزیں نہیں ہے. لیکن میں صرف ایف سی آر پر نہیں ٹھہرتا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں اور ہم نے یہ کوشش بھی شروع کی ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرین سے یہ بات تو ہوتی نہیں ہے, لیکن ہم اپنے طور پر فاٹا کے لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے کہ فاٹا کے بارے میں جو بھی ڈیسیزن ہو وہ فاٹا کے لوگوں کے رائے سے ہو, اور وہاں پر جو بھی اگر اس ایف سی آر میں بھی امینڈمنٹ لانا ہے تو فاٹا کے لوگ سجیسٹ کرے کہ کس قسم کے امینڈمنٹ اس میں لائے جائے, کیونکہ دوسری طرف پر دیکھا جائے تو ہم وہ یہ تانا اور کچہری کا کلچر اپنے فاٹا میں نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس ایف سی آر میں ہمارے روایات کے مطابق اس میں امینڈمنٹ ہو اور فاٹا کے لوگوں کی رائے لی جائے اور فاٹا کے لوگوں کو امپاور کیا جائے تاکہ وہ اسٹیک ہولڈر بنے اور وہ اس ڈیسیزن میں حصہ دار بنے جو ان کے بارے میں لیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ابھی جو سینٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں تو فاٹا پر سب سے بڑی انگلی اتائی جا رہی ہے کہ 40 کروڑ تک ایک ممبر کا ایک سینیٹر بننے کے لیے اس کا بٹ پہنچ گئے, تو ہم انفارچونیٹلی ایک ایسے اس میں پھنسے ہوئے کہ ہمارے اپنے لوگ بھی اس کی حمایت نہیں کرتے, نہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, اور نہ باقی ایسے سیاسی تگ و دو ہے یا وہاں پر اتنا فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ اس کو ہم سامنے لا سکتے, لیکن اپنے طور پر ہم کوشش کرتے ہیں. جہاں تک
بریگیڈیئر صاحب آپ کی, آپ نے صحیح بات کی, وجوہات آپ نے بتائی ہے کہ ایف سی آر جو ہے یہ ابھی تک کیوں نہیں ختم ہو سکا, لیکن یہ جو وجہ آپ نے بتائی ہے کہ فاٹا کے عوام کو بنیادی حقوق نہ دینے میں ویسٹ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے, ویسٹ کا اس میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟
یہ بات سر ویسٹڈ انٹرسٹ,
آئی ایم سوری, اوکے میں سمجھا آپ نے مغرب کی بات کی ہے, ٹھیک اوکے آئی ایم سوری جی. تو اوکے پروگرام کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہیں گے بریگیڈیئر صاحب, کیونکہ آصف ننگ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, آپ فرا صوبہ جو ہے افغانستان کا اس کے گورنر ہیں, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور آگے چل کر ہم بات کریں گے افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس پر. لیکن یہ جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے, ایک آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ سانحہ پشاور کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بڑے بڑے حملے پاکستان میں ہوئے ہیں, جن میں پشاور میں امام بارگاہ پر حملہ ہوا, شکارپور پر وہاں پر بھی لوگوں کو نشانہ بنایا گیا, لاہور میں ابھی گزشتہ دنوں حملہ ہوا ہے. تو آپ لوگوں کی یہ اطلاعات کہ کئی بڑے دہشت گرد مارے یا پکڑے گئے ہیں, لیکن اگر دوسری جانب ہم دیکھیں تو حالات جوں کے توں ہیں, اس میں کوئی زیادہ بہتری نظر نہیں آ رہی ہے, ایسا کیوں ہے؟
میرے خیال میں کیا بھی جو نئے لائنز ڈرا ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا میں اس بارے میں جس زاویے سے دیکھتا ہوں شاید یہ زیادہ سیکٹیرین ہے, اور اب سوسائٹی کو دو حصوں میں تقریباً تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو امام بارگاہ پشاور میں تھا یا شکارپور میں تھا یا پنڈی میں تھا تو زیادہ نشانہ یہ بنے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک یعنی جو آپ اگر مڈل ایسٹ کو دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ لائن ڈرا ہو رہی ہے کہ ایک طرف پر داعش ہے اور دوسری طرف پر مطلب ہے کہ اس طرح پھر یمن میں دیکھ لو تو وہاں پر شیعہ کا وہ ہے, تو یہ میرے خیال میں کہ ادھر سے اثر لیا ہوا ہے اور یہ ایک انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے اور ہمارے خطے میں خصوصاً پاکستان میں اس کے لائن ڈرا کیے جا رہے ہیں. تو ایک طرف پر لوگ سعودی عرب کا نام لیتے ہیں, دوسری طرف پر ایران کا نام لیتے ہیں, انفارچونیٹلی ایک ہمارا یعنی پڑوسی ملک ہے اور دوسری طرف پر ہمارا گہرا دوست وہ ہے, لیکن اس سے بالا تر ہو کر اگر پاکستان کی اپنی سوسائٹی اس بارے میں سوچے اور اس میں ایک قومی اتفاق رائے اور جو ریلیجس اسکالرز ہیں ان کے طور پر کچھ میرے خیال میں کہ جو ہیٹ لٹریچر ہے یہ بھی اس نکاتی اس کا حصہ ہے, لیکن پھر بھی اس بارے میں میرے خیال میں کہ دہشت گردی کو صرف مسلک اور دین تک محدود کرنے کی بجائے اگر اس کا دائرہ وسیع کیا جائے تو پھر میرے خیال میں ان کے رفتہ رفتہ روٹس کمزور ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے, اور سوسائٹی کو انوالو کرے, لوگوں کو انوالو کرے, جس طرح کے انٹیریئر منسٹر نے پچھلے دنوں واشنگٹن میں یہ بات بتائی تھی کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان کو ان کی مدد لی جائے, کمیونٹی پولیس کو اور مخبر کا سسٹم اور اس کے علاوہ ان کے کازز کو دیکھا جائے, تو لوگوں کو انوالو کر کے صرف بندوق کے زور سے یہ نہیں ہوگا, صرف مطلب سیکیورٹی ملٹری آپریشن
آپ کا کہنا ہے کہ وہ کافی نہیں ہے, باقی فرنٹس پہ بھی خاص طور پر ان کی جو محرومیاں ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر فاٹا کے عوام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ سب کچھ کرنا بے حد ضروری ہے. بریگیڈیئر صاحب, اس سیگمنٹ کے لاسٹ کالر کو ہم لیتے ہیں, پشاور سے روحان خٹک. السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی سر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں روحان خٹک بول رہا ہوں پشاور سے.
جی.
میں نے یہ خیبر ایجنسی میں میں نے 4 سال میں نے بصیرت سب انجینئر ادھر کام کیا ہے, اور میں جب ادھر میں نے پورے علاقہ دیکھا ہوا ہے, تیرا سب کچھ, لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا تھا کہ جب میں ادھر جاتا تھا, میں ادھر کام کرتا تھا ہائی وے ڈویژن میں, تو ادھر نہ کوئی اسکول تھا نہ کوئی روڈ تھا. تو 2010 میں ہمیں اغوا بھی کیا گیا تھا, لیکن مجھے اس بات پہ افسوس نہیں تھا کہ ہمیں کیوں اغوا کیا گیا, کیونکہ میرے ساتھ بھی تھا. میں سے کہتا تھا کہ یار گورنمنٹ ہے, حکومت پاکستان نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا ہے, ان کو تو حکومت نے کچھ بتایا.
آپ کو کس نے اغوا کیا تھا, کچھ پھر پتا چلا بعد میں؟
جی ملیٹنٹ نے, طالبان نے.
اچھا, انہوں نے کیا تھا. ٹھیک, رائٹ.
جی جی جی. پھر جب ہم ان کے ساتھ تھے, ہم نے بہت ہی مطلب تکلیف میں وقت گزارا, لیکن مجھے جو ہے آج بھی مجھے ان سے گلا نہیں ہے, مجھے حکومت پاکستان سے گلا ہے کہ انہوں نے کیوں ان لوگوں کے لیے اسکول نہیں بنائے, روڈ نہیں بنائے.
بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے.
جی جی,
بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. جو فیکٹرز آپ نے بتائے ہیں مختلف عوامل دہشت گردی کے, اس سے میرے خیال میں بریگیڈیئر صاحب نے اس پہ کسی حد تک روشنی بھی ڈالی ہے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اور سامعین, اس وقت ہم بریک لینا چاہیں گے, بریک سے واپس آ کے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کی کوششوں پر بات کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے پروگرام ان دی نیوز. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اور اس وقت افغان صوبہ فرع کے گورنر آصف ننگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارے ساتھ پشاور سے ہیں دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب. السلام علیکم آصف ننگ صاحب.
جی سلام پیش کرتا ہوں آپ کو.
بہت شکریہ آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں. اور سامعین, آپ کو ہم تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ ذرائع ابلاغ کے مطابق تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ طالبان کی اعلی قیادت نے افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے رضامندی حاصل کی ہے. اس کے علاوہ آج افغانستان کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں, انہوں نے افغان کیبینٹ کو بھی بتایا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات جلد شروع ہونے والے ہیں. اس کے علاوہ جو اطلاعات ہیں افغانستان سے, اس کے مطابق افغان صدر غنی نے بھی ان مذاکرات سے متعلق افغان امن کونسل کے اراکین, وہاں جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں اور قبائلی مشران اور سول سوسائٹی کے ممبران سے بھی صدارتی محل میں مشاورت کی ہے. تو آصف ننگ صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ تازہ ترین معلومات آپ کے پاس کیا ہے, کیا طالبان کے ساتھ امن مذاکرات میں ابھی تک کوئی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور کوئی ٹائم ٹیبل ابھی تک سامنے آیا ہے کہ یہ بات چیت کب شروع ہونے جا رہی ہے؟
جو صاحب نے فرمایا کہ بڑی مشاورت جو ہے افغانستان میں آغاز اور صدر کی جانب سے اور چیف ایگزیکٹو کی جانب سے دونوں سے اب ایک ریپورٹ جو ہے وہ جاری ہے, تاکہ اپنی گھر میں سب سے پہلے جو اہم گام ہے یا قدم جو ہم کہتے ہیں وہ کہ گھر میں سب کی بات کو ایک کرنا, یہ سب سے پہلا پرائیورٹی ہے. تو ابھی اس سطح پر بات چیت ہو رہی ہے, اور جہاں تک گفتگو کی آغاز ہے وہاں تک اس موڑ تک افغان حکومت اور یہ ریکنسلیشن کی سٹیج نہیں پہنچا ہے. تو سب ٹائم ہے ابھی, لیکن میسیجز جو ہے گرین لائٹ بہت ترفوس ہے. ابھی افغان حکومت کو بھی ملا ہے, اور یہاں انسرجنٹ جو تھا اس کا خطرہ جو ہے وہ جو انٹیلیجنس کی ساتھ کہتے تھے کہ اس کے لائق ہے, وہ سب آپ کہتے ہیں کہ ان کی مذاکرات ان سے
گنجائش سے اور ان سے آغاز ہونا چاہیے.
ٹھیک, تو کیا آپ کی حکومت کا افغان طالبان کے ساتھ رابطہ ہے اس وقت؟
ابھی تو براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہے,
انڈائریکٹلی رابطہ ہوا ہے.
ابھی دیکھے کہ یہ میں نے کہا تھا کہ افغانستان ابھی اس سٹیج پہ نہیں ہے کہ گفتگو کو آغاز کرے, اور اگر آغاز ایک دوسرا مرحلہ ہے, سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ گرم ہے, سب کی بات کو ایک کرنا ہونا چاہیے. ابھی میں دیکھتا ہوں کہ جو ریلیٹیو ہے پاکستان میں اور زمین کی جو یہاں گراؤنڈ میں, وہ سب اس کا بشارت دیتے ہیں کہ گفتگو کے لیے فضا بہت مساعد ہے. اب پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی اور قبائلی علاقات میں بھی, اور آپ دیکھے آج سعودی عرب میں یہ اسلام اور انسرجنسی کے تحت نام ایک بہت بڑا کانفرنس ہے, تو عالمی اسلام بھی پہلو میں ہے, اور پاکستان جو ہم بہت چاہتے تھے, افغانستان بھی بہت چاہتے تھے, پاکستان کی آواز ہماری آواز کے ساتھ ایک ہونا چاہیے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ کی دشمن ہماری دشمن نہیں ہے, لیکن فلسفہ بھی چینج ہوا. آپ
ٹھیک, اوکے. آپ یہ بتائیے کہ کیونکہ آصف ننگ صاحب, ہمیں معلوم ہے جب امن بات چیت یا مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو اس میں گیو اینڈ ٹیک جو ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے کسی بھی امن معاہدے پر پہنچنے کے لیے. طالبان کا نظریہ ہم سب کے سامنے ہے, یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کی جو حکومت ہے وہ کن بنیادوں پر مذاکرات کریں گی طالبان سے؟
وہ جو طالبان کی ایڈیال ہے ان کے مطابق تو ابھی اس عالم میں کوئی نہیں جا سکا ہے, لیکن کچھ کمپرومائز کی گنجائش ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم پاور چاہتے ہیں تو ابھی بھی سکیورٹی بہت ہے وہاں کے, طالبان کو پاور میں شیئر کرنا تو وہ بڑا بات نہیں ہے. اشرف غنی جو ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر طالبان یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہم کو بھی پاور میں حصہ دیں تو یہ تو سمپل بات ہے, لیکن جہاں تک نئے جنریشن طالبان کی ہے جو ان کی کوئی سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے, لیکن اس کی وہ ایک انسرجنسی کی بڑا حصہ بن چکا ہے. سب سے بڑا حصہ جو ہے ابھی وہ یانگ جنریشن ہے جو نہیں جانتے, لیکن کچھ جو طالبان کے اصلی اراکین ہے وہ سمجھتے ہیں, انہوں نے بھی سیاست کیا, انہوں نے بھی یہ ایکسپیرئنس پچھلی 10-20 برس کی, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لڑائی سے ہدف تک پہنچنا ناممکن ہے, منزل تک ہم نہیں پہنچ سکتے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رول دے دے. رول کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو پاور میں شیئر کرنا ہوگا, لیکن وہ رول حکومت افغان حکومت اس پر بھی ان کی الگ خطہ ہوگا, ان کا الگ سناریو ہوگا, تو اس پر بھی بات چیت ہوگی.
ٹھیک, تو آصف ننگ صاحب, طالبان کی طرف سے یہ جو ایک شرط تھی جس پہ وہ بڑے ہٹ درمی کے ساتھ قائم تھے کہ جب تک بیرونی افواج افغانستان میں رہیں گی تو وہ مذاکرات کے لیے میز پر نہیں آئیں گے, ابھی ہم نے دیکھا ہے امریکی وزیر دفاع ایشن کارڈن جو ہے انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے افغانستان کو, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ افغانستان سے فوجی انخلا کا جو وہ ہے اسٹریٹجی ہے اس کو ریویو کریں, تو ایسے میں آپ پھر مذاکرات کے کیا امکانات دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں ابھی طالبان کے پاس ایک بھروسہ رہ چکا, ابھی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم باہر ملکی افواج جو افغانستان میں ہیں ان کے ساتھ ہم لڑتے ہیں, اس کے جہاد ہیں, لیکن ان کی سب سے پہلے مذاکرات جو آغاز ہوا وہ قطر میں, وہ امریکہ کے ساتھ آغاز ہوا, افغان حکومت سے آغاز نہیں ہوا, تو اس کا کوئی میرے خیال میں ایک شریف بہانہ جو کہتے ہیں ہم, اس کو کوئی قابل توجہ نہیں ہے. لیکن ابھی انخلا تو سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہی ہے, ابھی 2016-17 تک ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں کوئی غیر ملکی افواج یہاں پر نہیں ہو.
اوکے,
تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر طالبان کے پاس کوئی ایسا بڑا دلیل ہے کہ وہ افغان حکومت سے مذاکرات نہ کریں,
تو ہم نظر نہیں آتے ہیں. مذاکرہ جو ہے صلح جو ہم کہتے ہیں یا پیس جو, وہ افغانستان کے لیے ہے, افغانستان کے لوگوں کے لیے ہے, افغانستان کی ثبات اور اسٹیبلٹی کے لیے ہے, رفا کے لیے ہے. تو طالبان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جو لڑتے ہیں ان کی لڑائی کا کوئی مقصد, کوئی مقدس مقصد نہیں ہے.
اوکے, آخری سوال آصف ننگ صاحب آپ سے یہ کرنا چاہوں گی, جب بھی افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو افغانستان کے اندر خواتین کے حقوق کے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے. افغان خواتین کو کہاں تک آپ لوگ آن بورڈ لے رہے ہیں, جبکہ آپ کی حکومت کی جانب سے طالبان کے ساتھ جو وہ ہے بات چیت ہے اس کی پریپریشن بھی ہو رہی ہے؟
یہ بھی نظر کہیں ایک رکاوٹ ہے, ایک بریکر ہے, لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. جب لڑائی ہوتا ہے تو جان چلتے ہیں, انسان کی موت ہوتا ہے, تو یہ اس ٹائم کوئی حقوق نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ کچھ حقوق جو ہے بنیادی حقوق وہ اسلام میں بھی ہیں, اور میرے خیال میں جہاں تک طالبان کی بڑی اراکین ہے اور مولوی لوگ جو ہے اخندزادہ لوگ جو ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ عورت پر جو تشدد کی ہم طرفدار ہے یا بانی ہے, یہ سطح بات نہیں ہے. لیکن ایک ترقی ہے افغانستان میں, جب بھی پیس کی کنسیڈریشن کی بات آتی ہے تو وہ انسانی حقوق کے اور وومن رائٹس کی بات آگے بڑھاتے ہیں تاکہ وہ مذاکرات رک جائے. لیکن میرے خیال میں یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں ابھی ریکنسلیشن کی بات اور مشاورت کی بات جو ہوتا ہے افغانستان میں, صدر اشرف غنی نے سب سے پہلے وومن لیڈر سے بات چیت کیا, سب نے اگری کیا کہ یہ مذاکرات کو بڑھنا چاہیے.
جی بہت شکریہ آصف ننگ صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ قطر سے بعض جو افغان طالبان کے رہنما ہیں وہ ان دنوں پاکستان کے دورے بھی کر رہے ہیں, اور اطلاعات کے مطابق وہاں پر کچھ جو عسکری اور سویلین جو رہنما ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. یہ بتائیے گا کہ پاکستان کیا رول اس وقت ادا کر رہا ہے ان امن مذاکرات میں؟
اس کی طرف تو کچھ اشارے تو تھے, لیکن ابھی یہ بات تو بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ, اور سب سے بڑی بات ہے میرے خیال میں, بڑی بریک تھرو ہے, اور وہ یہ ہے کہ طالبان مذاکرات کے لیے تیار ہو چکے ہیں, اور اس کے لیے بیک ڈور ڈپلومیسی جب سے نئے افغان حکومت وجود میں آیا ہے تب سے شروع تھا, اور ان کے مختلف پاکستان میں بھی حکومت کے کارندے بھی آتے رہے, اور اس کے لیے علاوہ ایسے لوگ بھی آتے رہے جو کہ ایک قسم کے تھنک ٹینک تھے اور جو یہ پیس پروسیس کو ایک الگ چینل سے چلانا چاہتے تھے, اور انہوں نے پاکستان کے مختلف اداروں سے اور پاکستان کے مختلف تھنک ٹینک سے یہ بات شیئر کی ہے, اور اس کو ہم نے بھی کافی دفعہ مطلب ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے, اور یہی پلس لیا جا رہا تھا کہ آیا یہ مذاکرات کی طرف اگر ہم بڑھیں گے تو پاکستان کا کتنا حصہ ہوگا, افغانستان کس طرح تیار ہوگا, طالبان کس طریقے سے تیار ہوں گے, اور کون سا مرکزی نقطہ ہوگا. تو مرکزی نقطہ وہ جو تھا طالبان کی, جو آپ نے اشارہ بھی کیا کہ بیرونی فوج کا, تو بیرونی فوج نے بھی دو سال کے لیے, اور اس میں سے اگلے سال انہوں نے آدھا یعنی فوج باقی رہنا ہے, تو یہ جو ابھی ان کے جو ڈیفنس سیکرٹری ہے اس کی طرف سے جو بیان آئے کہ شاید ہم مزید ایک سال کے لیے یا ٹھہر جائیں, تو میرے خیال میں کہ یہ بات تو اپنے طور پر ایک قسم کا مورال بوسٹنگ کے لیے ہے, لیکن جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے شاید وہ اب چین کو, اور چین بھی اس بات پر راضی ہے کہ, اور پاکستان کو چین نے بھی کافی پش کیا ہے کہ افغانستان میں امن کو لایا جائے, اس لیے کہ افغان حکومت نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے کچھ غورز کو پکڑ کر چائنا کے حوالے کیا ہے, تو چائنا کے اعتماد کو بحال کرایا ہے, اور وہاں پر اشرف غنی صاحب نے دورہ بھی کیا ہے, اور پھر چائنا پاکستان افغانستان یہ ریلیشن پیس کی طرف ایک مطلب ہے کہ ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹس ہوا ہے, اور اس ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ کے تحت طالبان کو پرسو کیا گیا ہے کہ آپ کے جو سپورٹ کے یا آپ کے لیے جو مارل سپورٹ تھا یا ابھی وہاں پر جو بیرونی افواج تھے ان کا جانا, یہ سب کچھ تو ٹھہر چکا ہے. اب یہاں پر مزید مطلب ہے کہ خون خرابہ ہونا نہ آپ کے فیور میں ہے, نہ افغان حکومت کے فیور میں ہے, نہ پاکستان کے فیور میں ہے. اور اس طریقے سے اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ آئسولیٹ ہو جائیں گے, اور اگر آئسولیٹ ہو گئے تو پھر یہاں پر داعش آ جائے گا. داعش کے علاوہ باقی بھی جو یہاں پر پولرائزیشن ہو رہی ہے وہ ہو جائے گی, تو آپ لوگوں کی حیثیت تھوڑی سی کم ہو جائے گی.
اوکے,
پر ایک امیر المومنین ہے وہ یہاں پر ہے. انٹرسٹنگ,
بہت آپ نے انٹرسٹنگ پوائنٹ بریگیڈیئر صاحب اٹھایا ہے, لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. اس موضوع کو ہم آئندہ کسی پروگرام میں آگے بڑھائیں گے اور مزید اس پہ ہم آپ سے بات کریں گے. تھینک یو سو مچ ہماری طرف سے, اللہ حافظ. اور سامعین, اس وقت ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب نے اور ایم جے خان صاحب نے, دونوں کا تعلق یہاں یو ایس سے ہے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ایم جے خان صاحب, آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے. آج یعنی پیر کے روز جو امریکی وزیر دفاع ہے وہ کویت میں ایک اہم بتایا جا رہا ہے کہ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں, جس میں اعلیٰ امریکی کمانڈروں کے علاوہ مشرق وسطی کے مختلف ممالک کے جو امریکی سفیر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ داعش سے نمٹنے کے لیے امریکی کوششوں کا اس اجلاس میں جائزہ لیا جا رہا ہے. معاف کیجیے گا, تو یہ بتائیے کہ مشرق وسطی کے موجودہ حالات کے تناظر میں اس اجلاس کی آپ کیا اہمیت دیکھتے ہیں؟
السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ موقع دینے کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے, اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اب امریکہ میں کی وہاں پہ ڈائریکٹ انوالومنٹ جو ہے, ملٹری انوالومنٹ وہ شروع ہونے کے چانسز ہیں, اور بہت زیادہ امریکہ کا جو وہاں پہ ملٹری پاور جو ہے وہ استعمال ہونی شروع ہوگی. اور یو نو دونوں طرح سے دیکھا جا سکتا ہے, خاص کر یہ کہ امریکن پبلک جو ہے وہ شاید اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ امریکہ ڈائریکٹلی کسی وار میں شامل ہو, مگر دوسری طرف جو وہاں کے جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ امریکہ کو اپنی اپنا جو ملٹری پاور جو ہے وہ بڑھانی پڑے گی اس علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور اس علاقے میں ایسے انفلوئنسز نہ بڑھیں جو کہ امریکہ کے مفاد کے خلاف ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کی یہ میٹنگ ہے اور بڑی اہم میٹنگ ہے, اور اس کے بڑے نتائج جو ہیں وہ اس طرف نکل سکتے ہیں کہ امریکہ کی ملٹری انوالومنٹ زیادہ بڑھ جائے.
اوکے, ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, آپ کہاں تک ایم جے خان صاحب سے ایگری کرتے ہیں, اور اس اجلاس میں داعش کے خلاف لڑنے کے لیے کسی نئی حکمت عملی کی تشکیل کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟
مجھے لگتا ہے کہ اوپر سے پردہ ایک عرب یونیفیکیشن ملٹریلی ان کی اور ان کی ایک ثقافتی اور ایک مذہبی اور مدارس کے اور اسکول یونیورسٹیز کے ایجوکیشنل نیٹورک کے اوپر ان سطحوں کے اوپر ایک نئی مہم جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے. تو یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح مصر کے سربراہ جو ہیں سیسی, انہوں نے جس طرح لیبیا میں کچھ اقدامات کیے ہیں اور انہوں نے سیکیورٹی کونسل سے اجازت مانگی ہے, اور انہوں نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا ہے کہ ایک عرب آرمی کی اجتماعی آرمی ہونی چاہیے جو اس علاقے کو سیکیور کرے. اور ساتھ میں جو مکہ میں ابھی کانفرنس ہوئی ہے اس میں الازہر کے سب سے بڑے امام جو ہیں احمد الطیب, ان کی باتیں جو ہیں وہ بڑی وہ وزن رکھتی ہیں, اور انہوں نے بڑی اچھی اور خوشائن بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک تاریخی اجتماع زیادتیوں کا ہوا ہے اور ایک ایسے نظریات بن گئے ہیں جس میں مسلمان کو کافر کہنے لگے, اور جہاد اور تکفیر جو ہے ان کے مسائل سے ہمیں نمٹنا ہوگا. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ اس کے پیچھے میرے خیال میں امریکہ اور ویسٹرن پاورز جو ہیں وہ عرب ممالک کو کہہ رہی ہیں کہ بھائی آپ جاگیے اور اپنی اپنے ہر طرح کے جو ریسورسز ہیں اور اپنے گڈ آفیسز اور اپنے ممبر اور اپنی مسجدیں اپنی یونیورسٹیاں اور اپنی آرمیز ان ساری چیزوں کو اس پیج پہ لے کے آئیں اور ساری طاقتوں کو استعمال کریں اور
جی.
اور یہ سارے ایک مضبوط ایک فرنٹ ایسا بننا چاہیے جس کے ذریعے سے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے. جہاں تک امریکہ کا اپنا بوٹس آن دا گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں, وہ میرے خیال میں ابھی صدر اوباما کے ہوتے ہوئے مشکل نظر آتا ہے. امریکہ میں ایک تھکاوٹ ہے اور کچھ پریشانی ہے, عراق میں کسی حد تک ناکامی, افغانستان میں جو بات جو ہے ابھی وہ مکمل طور پہ کنٹرول میں نہیں ہے, وہاں کی ساری باغیں جو ہیں وہ ساری وہ کنٹرول میں نہیں ہے اور طالبان کی صورتحال کی طرف نکل, تو ایسی صورتحال میں امریکہ کے لیے اور امریکہ کے اتحادیوں کے لیے مشرق وسطی میں ملٹریلی اپنے آپ کو انوالو کرنا میرے خیال میں بعض القیاس نظر آتا ہے یا مشکل نظر آتا ہے.
جی, ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ٹائم کافی کم ہے. ایم جے خان صاحب, ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق جو امریکی اور ایرانی سفارتکار ہیں ان کے درمیان بات چیت آج بھی جاری رہی, اس دفعہ آپ کوئی امکانات آپ کو نظر آتے ہیں یہ بات چیت جو ہے یہ کامیاب ہو سکے گی, کیونکہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ اس دفعہ 24 مارچ ہے؟
جی, یہ تو بہت عرصے سے ڈپلومیسی جو ہے وہ اوباما صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ڈپلومیٹیکلی سولوشن نکالنے کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اوباما صاحب کی کافی کمٹمنٹ ہے کہ بغیر کسی ملٹری انگیجمنٹ کے یہ ڈپلومیٹیکلی یہ مسئلہ حل ہو جائے, اور اسی لیے انہوں نے اسٹیٹ آف دا یونین میں بڑے واضح الفاظ میں کھلے الفاظ میں اس بات کو کہا تھا. اور میرے خیال میں ایران بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس نیوکلیئر مسئلے کو حل کرنا جو ہے وہ اس کے بھی فائدے میں ہے, کیونکہ ایران نہیں چاہتا کہ اس کے خلاف ساری دنیا جو ہے اکٹھی ہو اور کسی قسم کی ملٹری کاروائی ہو. تو اس پہ مجھے میں کافی پر امید ہوں کہ ڈپلومیٹک سولوشن جو کہ بیک چینل سے چل رہا تھا وہ اب اور زیادہ ڈائریکٹ شروع ہو گیا ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کچھ مثبت نکلنے کے چانسز ہیں.
جی, آپ کتنے ہوپ فل ہیں ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب یہ ڈیڈ لائن جو ہے میٹ کر پائیں گے اس دفعہ؟
جی, مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کی مفاہمت اس حد تک ہو جائے گی کہ ان کی جو تکنیکی نوعیت کے جو مسائل ہیں ان کو پوسٹ پون کیا جائے گا یا ان کو مؤخر کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک بائی اینڈ لارج ایک جو برڈز آئی ویو ایک پینورامک اگریمنٹ ہوتا ہے یا ایک بڑی فکری طور پہ جو ایک اگریمنٹ ہے وہ میرے خیال میں ان سب کے سامنے ہے. اسی لیے ابھی جو کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں جو تکنیکی نوعیت کے مسائل ہیں وہ زیر بحث ہیں, جس میں ایران سے یہ گارنٹیز لینا ہے تکنیکی اعتبار سے کہ ان کے جو جوہری ان کی جو چیزیں ہیں وہ صرف امن کے لیے استعمال ہوں گی. یہاں تک ایران کی سائڈ ہے وہ بھی اس میں اپنے یہ فرض کہہ سکیں گے, وہ بھی کہیں گے کہ یہ ہم نے بڑا اچھا ایگریمنٹ کروا لیا اور ایران کا جو حق ہے کہ وہ جوہری توانائی اور جوہری تکنیک کو اپنے ملک میں بڑھاوا دے سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں وہ بھی ان کے پاس رہے گی, اور جو ان کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ بھی کچھ کم ہونے کا چانس ہے, کیونکہ ایران کی مشکلات میں کافی اضافہ ہو گیا ہے. پٹرول کی قیمت بھی بہت کم ہو گئی ہے, ان کی ایکسپورٹ بھی بہت کم ہے, اور ایک وہ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی آئسولیشن کا وہ شکار ہیں. دوسرے ان کی جو کامیابیاں ہیں جن کو ہم کامیابیاں اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے, لیکن پھر بھی مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے ایران کی جو سائڈ ہے وہ کسی حد تک اپنے آپ کھڑی ہے. شام میں ان کے جو حمایتی ہیں وہ ہیں, لبنان میں ان کے حمایتی اور یمن میں جو وہ جو صورتحال ہے وہ, تو وہ اس طرح سے اپنے آپ کو نعرے کے طور پہ بیلنس کر لیں گے کہ دیکھیں ہم نے یہ ایٹمی معاہدہ بھی کر لیا اور باقی بھی عرب دنیا کے آگے پیچھے بھی جو ہمارے نظریات ہیں ان کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ کسی حد تک کامیاب ہیں.
بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب اور ایم جے خان صاحب, آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. اور سامعین, آخر میں آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ لاس اینجلس میں اتوار کی شام سال 2014 میں ریلیز ہونے والی فلموں اور ان سے جڑی شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 87th اکیڈمی ایوارڈ جو ہے اس کی تقریب منعقد کی گئی. آخر میں اس تقریب کا احوال پر مبنی ایک رپورٹ نیلوفر مغل نے تیار کی ہے, وہ ہم آپ کو سنانا چاہیں گے. لیکن رپورٹ سے پہلے میزبان شہناز نفیس اور پروڈیوسر ویٹو میر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اتوار کی رات خوشیوں سے پر, رنگوں سے بھری, نور سے آراستہ اور سرتان سے سجی اس محفل میں آسکر کی دوڑ جیتنے والوں کو دنیا بھر کے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا. ستاروں سے بھری اس شام کی میزبانی نیل پیٹرک ہیریس, ادریس ایلیا, نکولس کڈمین اور ڈیوڈ ایلیو نے انجام دیے. فلم برڈ مین نے اس تقریب میں 4 آسکرز جیتے, جن میں سینیماٹوگرافی اور اوریجنل اسکرین پلے کے لیے بھی ایوارڈ شامل تھے.
You're Birdman. You are a god.
جولین مور نے فلم سٹل الائیو کے لیے بہترین اداکارہ کا ایوارڈ جیتا. یہ فلم الزائمر جیسی بیماری پر روشنی ڈالتی ہے.
I have Alzheimer's disease. I can see the words hanging in front of me and I can't reach them and I don't know who I am and I don't know what I'm going to lose next. I am not suffering. I am struggling to be a part of.
پیٹریشا آرکیٹ کو بوائے ہوڈ فلم کے لیے بہترین معاون اداکارہ کا ایوارڈ دیا گیا. یہ فلم بڑھتی ہوئی عمر سے متعلق ہے جو 12 سال کے عرصے پر محیط ہے. بہت سے لوگ توقع کر رہے تھے کہ اسے ٹاپ کے ایوارڈز ملیں گے, لیکن اسے صرف ایک ہی ایوارڈ ملا. جے کے سیمون کو ویپلش میں ان کے کردار کے لیے بہترین معاون اداکار کا ایوارڈ ملا. فلم کی ایڈیٹنگ اور بہترین ساؤنڈ مکسنگ کو بھی سراہا گیا.
There are no two words in the English language more harmful than good job.
ایک مزاحیہ فلم دی گرینڈ بوڈاپیسٹ ہوٹل نے اوریجنل اسکور اور پروڈکشن ڈیزائن, کاسٹیوم ڈیزائن اور میک اپ کے لیے 4 آسکرز حاصل کیے.
One day when the glory comes, it will be ours, it will be.
فلم سلما کے گیت گلوری, جو آنجہانی شہری حقوق کے علم بردار مارٹن لوتھر کنگ سے متعلق ہے, بہترین اوریجنل سانگ کے لیے ایوارڈ ملا. جب ریپر کومن اور سنگر جان لیجنڈ, جنہوں نے یہ گیت لکھا ہے, اس میوزک پر پرفارم کیا تو بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
Hands to the heavens, no man, no weapon. Formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become.
پولش فلم ایدا, جو 1960 کے پولینڈ پر بنائی گئی ہے, اس کو بہترین غیر ملکی زبان کی فلم کا ایوارڈ ملا. یہ بلیک اینڈ وائٹ ڈراما ایک کیتھولک نن کے گرد گھومتا ہے جو اپنے خاندان سے متعلق حقیقت جاننا چاہتی ہے.
Там, где смешкала наша родина.
Куда мне сказать, что это же?
Обоевим, до кого она лежит там дома.
اور آخر میں بگ ہیرو 6 کو بہترین اینیمیٹڈ فیچر اور سٹیزن 4 کو بہترین ڈاکومنٹری فیچر کے لیے آسکرز ملے. تقریب میں لیڈی گاگا نے جولی اینڈریوز کے میوزک پر پرفارم کیا. آسکرز کو اکیڈمی آف موشن پکچرز آرٹس اینڈ سائنس پیش کرتے ہیں, جو فلم انڈسٹری کی سالانہ ہائی لائٹس ہوتی ہیں. اکیڈمی کے حکام کا کہنا ہے کہ اس تقریب کو 100 سے زیادہ ملکوں میں دیکھا جاتا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔